السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduviewer.com پر لاگ ان کرتے ہوئے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نیوز شو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی نشریات کا. اس پہلے نیوز شو کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ ہیں. تو آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کریں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی بحالی کی کوششیں خوش آئند اور حوصلہ افزا پیش رفت ہیں. پاکستانی اور افغان مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بی ایس ایف نے بھارت پاک سرحد پر ایک مٹ بھیڑ کے دوران 4 افراد کو ہلاک کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، ترکی پر بین الاقوامی سطح پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں شام کے ہزاروں باشندوں کے لیے کھول دے جو حلب میں ایک سرکاری جارحانہ کارروائی سے بچنے کے لیے وہاں سے فرار ہو رہے ہیں. اور شمالی کوریا کو دور مار میزائل کا تجربہ کرنے پر بین الاقوامی سطح پر بھرپور مذمت کا سامنا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان میں مبصرین افغان مصالحتی عمل کے لیے 4 فریقی گروپ کی کاوشوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار کریں گے. افغانستان میں سیاسی امور کے تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ براہ راست مذاکرات سیاسی حل کی راہ ہموار تو کریں گے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے ابھی بہت سا فاصلہ طے کرنا باقی ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی بحالی کی کوششیں خوش آئند اور حوصلہ افزا پیش رفت ہیں. پاکستانی اور افغان مبصرین کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد. پاکستان اور افغانستان میں مبصرین افغان مصالحتی عمل کے لیے 4 فریقی گروپ کی کاوشوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کرتے ہیں کہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار کریں گی. پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا تیسرا اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ہوا تھا، جس میں شرکا نے جنگ سے تباہ حال ملک میں مصالحتی عمل کے لائحہ عمل پر اتفاق کرتے ہوئے کہا تھا کہ متوقع طور پر افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات رواں ماہ کے اواخر میں شروع ہو سکتے ہیں. افغانستان میں سیاسی امور کے تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا کہ براہ راست مذاکرات سیاسی حل کی راہ ہموار کریں گے، لیکن ان کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے ابھی بہت سا فاصلہ طے کرنا باقی ہے اور فی الوقت کیے جانے والے اقدام اعتماد سازی کے لیے معاون ثابت ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس عمل پر اعتماد کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. ہارون میر نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب پاکستانی حکام مخلص ہیں اور وہ اس عمل میں مدد کر رہے ہیں، کیونکہ تشدد کا جاری رہنا کسی کے بھی حق میں نہیں اور دونوں ملک تشدد کا شکار ہیں، لہٰذا کسی نہ کسی حل تک پہنچنا ضروری ہے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی جانب بھی بہت سے سوال ابھی جواب طلب ہیں، کیونکہ ان کے بقول ایک تعطل کسی کیفیت ہے جس میں افغان حکومت اور طالبان دونوں ہی مختلف مسائل سے دوچار ہیں اور طالبان کی دھڑے بندیوں نے بھی بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے. پاکستان افغان مصالحتی عمل کی حمایت کا عزم ظاہر کرتا آیا ہے اور گزشتہ جولائی میں اس نے افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی، لیکن بات چیت کا یہ سلسلہ ایک ہی دور کے بعد بوجوہ تعطل کا شکار ہو گیا. افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں کہ مصالحتی عمل میں پاکستان کا کردار بہت اہم ہے اور اس سے توقع بھی کی جاتی رہی ہے کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے گا.
میرے خیال میں ان کو کچھ امید پیدا ہوگی، کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہوگی، اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر تک امید ہے کہ براہ راست مذاکرات طالبان اور افغان حکومت کے شروع ہو جائیں گے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول سب سے زیادہ اہم ہے. پاکستان کے طالبان کے ساتھ رابطے ہیں، کچھ طالبان رہنما پاکستان میں موجود ہیں. پاکستان نے ایک بار پہلے بھی پچھلے سال میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات مری میں کروائے تھے، تو پاکستان سے یہ توقع سخت ہے کہ پاکستان پھر سے طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آئے گا, اور اس کے بعد ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے یا ایک امید ظاہر کی گئی ہے.
تاہم ہارون میر کی طرح رحیم اللہ یوسفزئی کا بھی یہ کہنا تھا کہ براہ راست مذاکرات میں طالبان کے کون کون سے گروپ شامل ہوں گے, یہ بہت اہم معاملہ رہے گا. گزشتہ جولائی میں طالبان کے امیر ملا عمر کے انتقال کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد ملا اختر منصور کو طالبان نے اپنا امیر منتخب کیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی مختلف گروہوں کی طرف سے ان کی سربراہی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے اختلافات خاصے گہرے ہو گئے تھے. چار فریقی گروپ کے اجلاس میں شرکا نے طالبان کے تمام گروہوں پر زور دیا کہ وہ بات چیت کے عمل میں حصہ لیں. ادھر افغانستان میں طالبان کی کارروائیاں بھی جاری ہیں, اور ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ عسکریت پسند جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع سنگین پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی سرگرمیوں کو مہمیز کر چکے ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں تعلیمی اداروں خصوصاً جامعات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے, اور اس ضمن میں ایک خصوصی فورس تشکیل کے مراحل میں ہے. بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 1 مارچ کو موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے تک یہ انتظام مکمل ہو چکے ہوں گے, اور والدین کو اس بات کا یقین دلایا جا سکے گا کہ ان کے بچے ایک پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں تعلیمی اداروں خصوصاً جامعات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے, اور اس ضمن میں ایک خصوصی فورس تشکیل کے مراحل میں ہے. گزشتہ ماہ 400 میں باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے دہشت گرد عملے کے بعد ملک بھر میں تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے اقدام کے مطالبات نے مزید زور پکڑا تھا, جس کے بعد وفاقی و صوبائی حکومتوں نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے کر انہیں مزید مؤثر بنانے کے لیے انتظامات کیے. بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 1 مارچ کو موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے تک یہ انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے.
تمام یونیورسٹیوں میں جہاں پہ ریزیڈینشل ہے, خاص طور پہ جو ہاسٹل ہیں, تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ہم واچ ٹاورز بنا رہے ہیں. واچ ٹاور سے یہ ہوگا کہ ہماری ایک کافی ایریا کو ہم دیکھ سکیں گے. ایکس سروس مین, ان کو تقریباً 400 کے قریب لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں, اور ان کو باقاعدہ طور پہ ہلکی سی ٹریننگ دے کے ان کو کیا جائے, کیونکہ آلریڈی ٹرینڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنس کے جو اپنے لوگ ہیں, جو ان کی گارڈز ہیں, ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ادارے کے نام پہ لیسن جاری کریں گے تاکہ وہ ان کو ٹریننگ 3 سے 4 دن کی ریفریشر ٹریننگ دی جائے.
ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے کھلنے کے بعد اکثر اداروں کے باہر سادہ کپڑوں میں ملبوس سیکیورٹی اداروں کے اہلکار بھی تعینات کیے جائیں گے, جبکہ کوئٹہ اور دیگر شہروں کے نجی تعلیمی اداروں کے منتظمین سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے. دوسری طرف یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنظیم نے سیکیورٹی کے لیے کیے گئے انتظامات کو خوش آئند قرار دیا ہے, لیکن تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر پروفیسر کلیم اللہ کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدام کرے.
میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً فورس کی ضرورت تو پڑے گی. آلریڈی ہمارے پاس فورس ہے, لیکن فورس سے پہلے ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے, حکومت کی طرف سے ہو, عوام کی طرف سے ہو, سیاسی پارٹیوں کی طرف سے, کہ وہ مائنڈ سیٹ جو دہشت گردی پھیلانے کے لیے بنائی گئی تھی, اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے کام ہونا چاہیے, وہاں انویسٹمنٹ ہونا چاہیے.
بلوچستان میں خواتین کی واحد یونیورسٹی 2004 میں قائم ہوئی تھی, اور جون 2013 میں اس یونیورسٹی کی طالبات کے بس پر ہونے والے خودکش بم حملے میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بلوچستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا ہے, اور ہفتے کو ہی کوئٹہ میں ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. حکام کے مطابق اتوار کو پولیس اور فرنٹیئر کور کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں میں 35 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا, جبکہ چھاپامار کارروائی کے دوران کلدم تنظیم کے 2 مشتبہ شدت پسند بھی مارے گئے. ستار کاکر, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
بھارت میں سرحدی سیکیورٹی فورسز نے پاک بھارت سرحد پر 4 مبینہ اسمگلروں کو ہلاک کرنے کی اطلاع دی ہے. نئی دلی سے تفصیل کے ساتھ سہیل انجم.
بارڈر سیکورٹی فورس بی ایس ایف نے پنجاب کے کھیم کرن سیکٹر میں بھارت پاک سرحد کے نزدیک ایک مٹ بھیڑ میں 4 افراد کو ہلاک کر دیا. ان میں سے 2 بھارتی اور 2 پاکستانی ہیں. یہ مٹ بھیڑ اتوار کی صبح کو مہدی پور گاؤں میں ہوئی. بی ایس ایف نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ چاروں منشیات کے اسمگلر تھے. آئی جی بی ایس ایف انیل پالیوال کے مطابق پاکستانی اسمگلر بھارتی سرحد کے اندر تھے اور وہ منشیات کے پیکٹ بھارتی اسمگلروں کے حوالے کرنے والے تھے۔ بتا جاتا ہے کہ بی ایس ایف نے ان کے قبضے سے 10 کلو گرام ہیروئن اور 2 پستول برامد کیا ہے۔ بی ایس ایف ذرائع کے مطابق 19ویں بٹالین کے جوانوں نے مہدی پور کے نزدیک کچھ سرگرمی دیکھی اور فائرنگ شروع کر دی۔ بی ایس ایف کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آر کے تھاپا نے کہا کہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایک اور درانداز تھا جو کہ فائرنگ شروع ہوتے ہی پاکستانی سرحد کے اندر بھاگ گیا۔ ابھی تک دونوں بھارتی باشندوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے، تحقیقات جاری ہے۔ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر دہشت گردانہ حملے کے بعد بی ایس ایف ہائی الرٹ پر ہے اور خاص طور پر سرحد پار سے دراندازی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ خیال رہے کہ پٹھان کوٹ حملے کے بعد بی ایس ایف پر شدید نکتہ چینی ہوئی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ترکی پر بین الاقوامی سطح پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں شام کے ان ہزاروں باشندوں کے لیے کھول دے جو حلب میں ایک سرکاری جارحانہ کارروائی سے بچنے کے لیے ترکی کی جانب فرار ہو رہے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
یورپی یونین کے عہدیدار ترکی سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سرحدیں کھول دے، جبکہ ترک وزیر خارجہ نے ہفتے کے روز اپنے ہم منصبوں کو بتایا کہ انقرہ پناہ گزینوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کی اپنی پالیسی برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن ترک سرحد پر شام کے پناہ گزین ایک مختلف کہانی کا انکشاف کر رہے ہیں۔ ایک پناہ گزین محمد ادریس کا کہنا ہے،
We came to the camps with children, including toddlers only a month old.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ جن میں صرف ایک ماہ کی عمر کے چھوٹے بچے بھی ہیں کیمپوں میں آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہوگا، ہم اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتے۔ یہ الفاظ تھے ایک پناہ گزین محمد ادریس کے۔ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی کا کہنا ہے،
There is a moral, if not a legal duty, there is also a legal duty for the Norwegian monk to protect those in need of international
اگر کوئی قانونی نہیں تو ایک اخلاقی فرض تو ہے، اور تارکین وطن کو ان کے وطن واپس بھیجنے والوں کے لیے بین الاقوامی قانون کے تحت یہ ایک قانونی فرض بھی ہے کہ وہ بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت رکھنے والے پناہ کے متلاشیوں کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ الفاظ تھے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگیرینی کے۔ پناہ گزین اپنی شامی سرزمین پر ہونے والے تشدد سے بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ ویڈیوز مبینہ طور پر دکھاتی ہیں کہ باغی شام کے سرکاری فوجیوں سے لڑ رہے ہیں۔ شام کی سرکاری فورسز کے بارے میں جنہیں روس کی معاونت حاصل ہے، کہا گیا ہے کہ وہ حلب کا مزید کنٹرول حاصل کر رہی ہیں، جبکہ مزید لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹائنمیئر کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری پناہ گزینوں کے بحران کے حل کے لیے اپنے انداز کار پر نظر ثانی کرے۔
Wir müssen jetzt noch einmal erneuten Druck aufbauen, politischen Druck aufbauen, damit der politische Prozess befördert wird. Ich kann mir nicht
ہمیں ایک بار پھر دباؤ بڑھانا چاہیے، سیاسی دباؤ بڑھانا چاہیے تاکہ سیاسی عمل جاری رہ سکے۔ میں نے گزشتہ چند روز میں جو واقعات دیکھے ہیں ان کے بعد میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس تنازع کا ابھی تک کوئی فوجی حل ہے۔ ہمیں سیاسی عمل کی طرف واپس جانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے جرمن وزیر خارجہ فرینک والٹر سٹائمنر کے۔ یورپی یونین کا ادارہ یورپ میں پہنچنے والے پناہ گزینوں کے ریلوں کا بندوبست کرنے میں مدد کے بدلے ترکی کی یورپی یونین کے بلاک میں شمولیت کی پرانی خواہش سے متعلق مذاکرات میں تیزی لانے پر بھی رضامند ہو گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور شمالی شام میں صدر بشار الاسد کی فوج ایران، لبنان اور افغانستان سے آئے جنگجوؤں اور روس کی پشت پناہی میں کیے جانے والے شدید حملے کے نتیجے میں ایک انسانی بحران پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ہزاروں افراد ترک سرحد کی طرف فرار ہو رہے ہیں۔ شمالی کوریا کو دور مار میزائل کا تجربہ کرنے پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کا سامنا ہے۔ پیانگ جانگ کے نشریاتی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد پابندیوں کی نافرمانی کرتے ہوئے سیٹلائٹ لے جانے والے ایک راکٹ کو لانچ کیا۔ اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کو بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی مخالفت ممانعت کی گئی تھی۔ اس تجربے کے بعد فوری طور پر تنقید سامنے آئی۔ شمالی کوریا کو دور مار میزائل کا معاف کیجیے گا خبریں ہم پیش کر رہے ہیں آپ کے لیے. آئیے اب آپ کو شمالی کوریا کی یہ رپورٹ سنواتے ہیں. شمالی کوریا کو دور مار میزائل کا تجربہ کرنے پر بین الاقوامی سطح پر مذمت کا سامنا ہے. پیانگ یانگ کے نشریاتی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد پابندیوں کی نافرمانی کرتے ہوئے سیٹلائٹ لے جانے والے ایک راکٹ کو لانچ کر دیا ہے. اقوام متحدہ کی پابندیوں کے تحت شمالی کوریا کو بالسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے. اس تجربے کی بات فوری طور پر تنقید کی گئی. جنوبی کوریا کے وزیر دفاع ہان من کو کہتے ہیں کہ ہم شمالی کوریا کی طرف سے دور مار میزائل داغنے کو ایک ناقابل قبول کارروائی قرار دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلامتی کونسل اور دو طرفہ طاقت پر پابندیوں کے ذریعے شمالی کوریا پر مزید دباؤ ڈالنا ہوگا. شمالی کوریا میں ٹانگ چانگری سیٹلائٹ لانچ کرنے والی تنصیب سے اتوار کی صبح یہ راکٹ داغا گیا. یہ تنصیب چین کی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع ہے. راکٹ جنوبی سمت کی طرف اڑا اور جاپان کے جنوبی جزیرے اوکیناوا کے اوپر سے اس کا گزر ہوا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل امریکہ جاپان اور جنوبی کوریا کی درخواست پر راکٹ داغنے سے متعلق بحث کی غرض سے آج اتوار کو اپنا اجلاس ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ تجربہ کیا. بیجنگ نے اتوار کے روز شمالی کوریا کی طرف سے داغے جانے والی راکٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا نے بین الاقوامی برادری کی طرف سے مخالفت کی پرواہ نہیں کی. بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل اور اشتعال کے اظہار کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں شمالی کوریا کی مذمت کی کہ اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے جن کا تعلق بالسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہے. امریکہ میں قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بالسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے راکٹ داغنا ایک اور غیر مستحکم کرنے اور اشتعال دلانے والی کارروائی کا غماز ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. امریکہ کے کانگریس مین ایڈ رائس ایوان میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ تازہ ترین جارحیت سے ان کی قانون سازی کو لاگو کرنے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ اس وحشی حکومت کے خلاف پابندیاں لاگو کر دی جائیں. تائیوان میں ہزاروں امدادی کارکن اتوار کے روز بھی ملبے سے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک کم سے کم 120 افراد بدستور لاپتہ ہیں. ہفتے کے روز تائیوان کے جنوب مغربی ساحل پر تائنان شہر میں شدید زلزلہ آیا تھا. تائنان فائر ڈپارٹمنٹ کی خصوصی ٹیم کے نائب سربراہ سانگ چی وین کہتے ہیں سانگ چیز وین کہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تلاش اور بچاؤ کی کارروائی کر رہے ہیں. ابھی بھی گر جانے والی عمارتوں کے ملبے میں دبے افراد میں زندگی کی رمک تلاش کرنے کی کوششیں جاری ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز آنے والے زلزلے کی شدت ریچر سکیل پر 6.4 تھی اور اس میں کم سے کم 24 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 500 سے زیادہ زخمی ہیں. زلزلے سے متاثرہ بیشتر افراد بلند عمارتوں میں مقیم تھے جو زلزلے میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی. کولمبیا کے صدر ہوان مینوئل سانتوس کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں 3,100 سے زائد حاملہ عورتیں مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے زکا وائرس سے متاثر ہیں. وائٹ ہاؤس کے حالیہ دورے کے بعد سانتوس نے قومی ٹیلی ویژن پر بتایا کہ امریکہ مدد کے لیے عملہ بھیج رہا ہے. سانتوس نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک یقینی طور پر یہ شہادت نہیں کہ زکا وائرس ہی سے حاملہ عورتوں کے بچوں میں جسمانی نقصان کا باعث بنتا ہے. مائکرو سفالی کہلانے والی اس کیفیت میں نوزائیدہ بچوں کے سروں کی بناوٹ خراب ہو جاتی ہے اور ذہن پوری طرح نشو و نما نہیں حاصل کرتا. اس وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی. اور صومالی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کیمرے میں فوجی وردیوں میں ملبوس دو افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جو ایک مسافر کو کمپیوٹر دے رہے تھے. یہ مسافر ایک مسافر بردار جہاز میں پرواز کے دوران دھماکے میں ہلاک ہو گیا تھا. صومالی انٹیلیجنس کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موگادیشو ہوائی اڈے کا عملہ اور ملازمین بھی دالو ایئر لائنس کے ان افراد میں شامل ہیں جنہیں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا اور دو افراد پر شبہ ہے کہ انہوں نے مشتبہ حملہ آور کی مدد کی. کابینہ کے ترجمان عابد سلان احمد آتو نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ تفتیش کاروں نے اب تک 20 سے زائد افراد کو حراست میں لیا ہے اور سرکاری عہدیدار اور کاروباری افراد بھی مشتبہ رابطوں کی وجہ سے حراست میں لیے جانے والے افراد میں شامل ہیں. اور امریکہ میں نیشنل فٹ بال کی سالانہ چیمپئن شپ سپر بال کیلیفورنیا کے ایک اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. اگرچہ امریکہ میں تعطیل نہیں ہوتی لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ قومی تعطیل کا دن ہے. سپر بال سان فرانسسکو میں ہونے والے میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین وہاں پہنچ رہے ہیں. سپر بال لوگوں کو قریب لانے کا ایک موقع بھی فراہم کرتا ہے. اتوار کے روز ہونے والے اس مقابلے میں کیرولائنا پینتھرز ڈینور برانکس کے بنتے مقابل ہیں. امریکہ میں گزشتہ برس اس مقابلے کو 1,14,00,000 افراد نے دیکھا تھا جو تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مقابلہ رہا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنائیں. شام سے متعلق لندن میں ہونے والی کانفرنس میں عالمی رہنماؤں نے شام کی جنگ کی تباہ کاریوں سے اپنی جانیں بچا کر بھاگنے والے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے انسانی ہمدردی کے کاموں, ملازمتوں کے مواقع اور تعلیم کی فراہمی کے سلسلے میں $10 ارب دینے کے وعدے کیے ہیں. لیکن کانفرنس میں حاصل ہونے والی نمایاں کامیابیاں باغیوں کے زیر قبضہ شہر حلب کے آس پاس کے علاقوں میں جاری شدید لڑائیوں کے باعث زیادہ توجہ حاصل نہیں کر سکیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہینری ریجویل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے سنیے.
شام کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے عطیہ دہندگان کی عالمی کانفرنس میں جمعرات کے روز پہنچنے کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے دنیا سے یہ درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں اپنی کوششوں میں تیزی لائیں. اس موقع پر انہوں نے کہا,
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive on a day-to-day basis, that is something that should tear at the conscience of all civilized people and we all have a responsibility.
اگر لوگ روزانہ کی بنیاد پر جینے کے لیے گھاس پھونس اور درختوں کے پتے اور آوارہ اور جنگلی جانوروں کو مار کر ان کا گوشت کھانے پر مجبور ہو جائیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا تمام مہذب لوگوں کے ضمیر پر اثر ہونا چاہیے, اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس صورتحال پر اپنا رد عمل ظاہر کریں. یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے. اس عالمی کانفرنس میں حکومتوں اور عطیہ دینے والوں کا رد عمل اس سے کہیں بہتر تھا جتنی کہ بہت سے لوگ توقع کر رہے تھے. موجودہ سال 2016 کے لیے $10 ارب دینے کے وعدے کیے گئے اور پھر 2020 تک مزید $5 ارب کا وعدہ کیا گیا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے اس کامیابی کو سراہتے ہوئے کہا,
Never has the international community raised so much money on a single day for a single crisis.
اس سے پہلے کبھی بھی بین الاقوامی برادری نے کسی ایک بحران کے لیے صرف ایک ہی دن میں اتنی بڑی رقم کی عطیات دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا. یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون کے. اس رقم کے ذریعے لاکھوں افراد کی جانیں بچانے کے لیے علاج معالجہ اور طبی دیکھ بھال مہیا کی جائے گی اور پناہ گزینوں کو تعلیم اور ملازمتوں تک رسائی فراہم کی جائے گی. ایک امدادی ادارہ امر فاؤنڈیشن اس پورے خطے میں لوگوں کو تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال تک رسائی فراہم کر رہا ہے. اس ادارے کی سربراہ ایما نکلسن نے عطیات دینے کے وعدوں کا خیر مقدم کیا, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی رہنماؤں کو اپنے وعدے لازماً پورے کرنے چاہیے. ان کے الفاظ,
Last year, 35% of the pledges were forthcoming. And of course, there's always not just forthcoming expenditure, there's the handing over of the funding. And on top of that, there's the actual expenditure of the money.
پچھلے سال جتنے رقم کے عطیات دینے کے وعدے کیے گئے تھے, ان کا محض 35% ہی حاصل ہو سکا. اور بلا شبہ, اس سلسلے میں ہمیشہ صرف آئندہ کے اخراجات ہی شامل نہیں ہوتے ہیں, بلکہ ان رقوم کی سپردگی ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملنے والی رقم کا اصل مصرف بھی ہوتا ہے. اور پھر اس قطار کے کہیں آخر میں وہ بچے ہیں جو شام اور پورے علاقے میں اپنے لیے تعلیم کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے ایما نکلسن کے. شام کے ہمسایہ ملکوں نے وعدہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں کو روزگار کے زیادہ مواقع مہیا کرنے کے لیے ان پر اپنی معیشتوں کے دروازے کھول دیں گے, جنہیں $40 ارب کے قرضے دیے گئے ہیں اور ان کے لیے یورپی منڈیاں کھول دی گئی ہیں. لندن میں عطیات دہندگان کی کانفرنس میں ملنے والی نیک توقعات جنیوا میں شام کی متحارب پارٹیوں کے درمیان مذاکرات میں آنے والے تعطل کی وجہ سے ماند پڑ گئیں. لڑائیوں میں ہونے والے اضافے کی وجہ سے فائر بندی کی کوئی بھی مبہم امید دم توڑ چکی ہے. شام کے صدر بشار الاسد کی فورسز نے, جنہیں روسی فضائیہ اور حزب اللہ کے جنگجوؤں کی مدد حاصل ہے, باغیوں کے لیے حلب میں رسدوں کی فراہمی کے راستے منقطع کر دیے ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 70,000 پناہ گزین اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کی سرحد کی جانب بھاگ رہے ہیں. ماسکو نے ترکی پر الزام لگایا ہے کہ وہ حلب کو حکومت کے ہاتھوں میں جانے سے روکنے کے لیے مداخلت کے جواز ڈھونڈ رہا ہے۔ انقرہ کی جانب سے اس الزام کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
قیس خان، موسیقی کی دنیا کا چمکتا ستارہ، تفصیلات فکر و فن میں۔ پاکستانی نیاد برطانوی نوجوان گلوکار قیس خان کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ وہ ایک خوبصورت آواز کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں۔ وہ اپنے گیت خود لکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پہلے ہی پنجابی گیت جچتا کی مقبولیت سے شہرت کی بلندیوں پر قدم رکھا۔ حال ہی میں قیس خان کا نیا ویڈیو سانگ کائنات ریلیز ہوا ہے، جسے ان کے مداحوں میں بے حد سراہا گیا ہے۔
تیریاں یاداں مینوں آون دن راتاں مینوں تڑپاون باتاں مینوں دنگدیاں راتاں مینوں لگیاں ہن توڑن بھاجا۔
کائنات میں جبری شادی جیسے حساس اور سنجیدہ موضوع کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے۔ موضوع کی مناسبت سے گیت کے بول، موسیقی اور پکچرائزیشن بے حد عمدہ ہے۔ قیس خان نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے جبری شادیوں کے بہت سے واقعات ان کی نظر میں تھے، اسی لیے انہوں نے اس اہم مسئلے کو ہلکے پھلکے انداز میں اپنی شاعری کے ذریعے معاشرے کے مختلف طبقوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
تیری جدائی مینوں کیتا ہر جائی مینوں بڑا رولائی مینوں بڑا ستائی مینوں دل میرا ہو کے پردا ملنے نو جی اے کردا کچھ ہن میں کر جاواں گا۔
وہ کہتے ہیں کہ کائنات کی مقبولیت میں اس کی سٹوری لائن، بہترین میوزک اور فلم سازی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
نہیں جینا نہیں جینا میں نہیں جینا
کا اصل نام سید شاہویز شاہ ہے اور ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گانے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ سن 2002 میں وہ برطانیہ آ گئے، لیکن گلوکاری کا شوق انہیں ہمیشہ بے چین رکھتا، لہٰذا اپنے ایک دوست کے مشورے سے انہوں نے گلوکاری کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنا پہلا گیت جچتا ریکارڈ کروایا۔ ان کے بقول گیت کی کامیابی نے ان کے شوق کو مزید تقویت پہنچائی۔ جلد ہی وہ ایک نیا ویڈیو سانگ ظلم ریلیز کرنے والے ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لندن شہر ایک کثیر الثقافتی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں بھارتی، پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز کے ثقافتی شوز، محفل موسیقی اور تہواروں کے حوالے سے سارا سال ہی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی تقریبات میں انہیں بحیثیت ایک پاکستانی گلوکار اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے، جو ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔
تیری تصویر میں کھانا ٹوٹ جانیا، فیس بک اتے کدے آ جانیا، اڑیے چیٹ تو کر ایک وار دے دے چیس تو سانو یار، نہیں بچ دا نہیں بچ دا کوئی حسن تیرے بات تو لکنا۔
اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com۔ سادیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام قطار کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطہ
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان اور افغانستان میں مبصرین افغان مصالحتی عمل کے لیے 4 فریقی گروپ کی کاوشوں کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے توقع ظاہر کرتے ہیں کہ یہ افغان حکومت اور طالبان کے مابین براہ راست مذاکرات کی بحالی کی راہ ہموار کریں گی. افغانستان میں سیاسی امور کے تجزیہ کار ہارون میر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ براہ راست مذاکرات سیاسی حل کی راہ ہموار کریں گے, لیکن ان کے بقول اس مقصد کے حصول کے لیے ابھی بھی بہت سا فاصلہ طے کرنا باقی ہے اور فی الوقت کیے جانے والے اقدام اعتماد سازی کے لیے معاون ثابت ہوں گے. ان کا کہنا تھا کہ اس عمل پر اعتماد کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں. پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں تعلیمی اداروں خصوصاً جامعات کے لیے سیکیورٹی انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے اور اس ضمن میں ایک خصوصی فورس تشکیل کے مراحل میں ہے. بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 1 مارچ کو موسم سرما کی تعطیلات ختم ہونے تک یہ انتظامات مکمل ہو چکے ہوں گے اور والدین کو یہ یقین دلایا جا سکے گا کہ ان کے بچے ایک پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے یعنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ادارے کے ملازمین کی ہڑتال تو جاری ہے, لیکن ہفتے کو دیر گئے اس کی پروازیں جزوی طور پر بحال کر دی گئی تھیں. ایک بیان میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ترجمان نے کہا کہ اسلام آباد سے گلگت کے لیے جانے والی پرواز بھی اپنی منزل پر پہنچ گئی ہے, جبکہ 2 پروازیں سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچی ہیں جہاں سے وہ عمرہ زائرین کو لے کر اتوار کی سہ پہر پاکستان واپس پہنچیں گی, جبکہ گلگت سے مسافروں کو واپس لے کر وفاقی دارالحکومت بھی یہ پروازیں واپس آئیں گی. مزید تفصیلی رپورٹ کے ساتھ عشرت سلیم.
پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے آپریشنز 5 روز تک بند رہنے کے بعد ہفتے کو دیر گئے جزوی طور پر بحال کر دیے گئے, مگر اس کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ادارے کے ملازمین کی ہڑتال اب بھی جاری ہے. ہڑتال کے باعث عمرہ کے لیے سعودی عرب جانے والے زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جنہیں مختلف فلائٹس کے ذریعے وطن واپس لایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے قومی فضائی کمپنی کے ترجمان دانیال گیلانی نے بتایا کہ پی آئی اے کی 2 پروازیں سعودی عرب کے شہر جدہ سے عمرہ کے زائرین کو لے کر اتوار کو اسلام آباد پہنچی.
777 پلینز جو ہیں کل رات کو روانہ کیے گئے تھے جدہ کے لیے, جو کہ وہاں سے آج دوپہر کو واپس آئے ہیں تقریباً 750 پیسنجرز کو لے کے. اب یہ فلائٹس یہاں سے جو ہے دوبارہ بھی جائیں گی, مزید فلائٹس بھی یہاں سے روانہ ہوں گی شام کو جدہ کے لیے بھی اور اسلام آباد سے لاہور کے لیے بھی فلائٹ جو ہے وہ جائے گی, اور اس کے بعد لاہور کا ایئرپورٹ سے بھی جو ہے وہ پارشل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا.
اگرچہ پی آئی اے کے ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس وقت تک ہڑتال جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے جب تک حکومت قومی فضائی کمپنی کی نجکاری کا فیصلہ واپس نہیں لے لیتی, مگر دانیال گیلانی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملازمین کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ ہڑتال ختم کریں.
پی آئی اے مینجمنٹ نے اور بہت سے امپلائیز نے جو کہ ہڑتال کا ساتھ نہیں دے رہے, وہ لوگ اس کے اندر کوآپریٹ کر رہے ہیں اور ان کی ایفرٹس کے ساتھ ہی یہ سارا آپریشن جو ہے یہ چل پا رہا ہے.
جدہ کے علاوہ اتوار کو اسلام آباد سے گلگت اور ابوظہبی کے لیے بھی 2 پروازیں روانہ ہوئیں اور وہاں سے مسافروں کو لے کر واپس پہنچی. 2013 میں آئی ایم ایف سے قرض حاصل کرتے وقت حکومت نے خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کا وعدہ کیا تھا, جن میں پی آئی اے بھی شامل ہے. محتاط اندازوں کے مطابق ان اداروں کو چلانے کے لیے حکومت کو سالانہ لگ بھگ $5 ارب قومی خزانے سے خرچ کرنے پڑتے ہیں. جنوری میں جب حکومت نے پی آئی اے کے 26% حصص کی نجکاری کا عمل شروع کیا تو ملازمین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. منگل کو حالات اس وقت شدید کشیدہ ہو گئے جب کراچی میں ملازمین کے مظاہرے کے دوران گولی لگنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے, جس کے بعد ملک بھر میں پی آئی اے کے آپریشنز بند کر دیے گئے. دریں اثنا کراچی, لاہور, اسلام آباد اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال اور احتجاج جاری ہے، جبکہ ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ ملازمین کے غیر قانونی مطالبات تسلیم نہیں کرے گی۔ گزشتہ منگل سے مکمل ہڑتال کے باعث جہاں 200 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، وہیں پی آئی اے کو 2.5 ارب روپے سے زائد کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت میں سرحدی سیکیورٹی فورسز نے پاک بھارت سرحد پر 4 مبینہ اسمگلروں کو ہلاک کرنے کی اطلاع دی ہے۔ بھارت میں ایک حالیہ سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پولیس کے محکمے میں کام کرنے والی خواتین بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ان کے پاس ٹوائلٹ کی سہولتوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ گھنٹوں پیاسی رہنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہیں۔ تفصیل نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
ایک طرف حکومت عورتوں کو بااختیار بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پولیس محکمہ میں خواتین کی مزید بھرتی کرنے جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ایک سروے رپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ اس محکمہ میں کام کرنے والی خواتین تکلیف دہ ڈیوٹی اور ٹوائلٹ وغیرہ کی بنیادی سہولتوں کے فقدان سے دوچار ہیں۔ انہیں کام کرنے کے دوران پرائیویسی کی سہولت بھی میسر نہیں۔ رپورٹ کے مطابق آس پاس لیڈیز ٹوائلٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے خاتون پولیس اہلکار گھنٹوں پیاسی رہنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں جسمانی تحفظ کے لیے دیے جانے والے باسکٹ اور بلٹ پروف جیکٹ اتنے وزنی اور تنگ ہوتے ہیں کہ انہیں سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، کیونکہ وہ مردوں کی جسمانی ضرورت کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ یہ سروے آئی پی ایس آفیسر اور سرحدی حفاظتی دستے ایس ایس بی کی انسپیکٹر جنرل رینوکا مشرا نے کیا ہے۔ یہ رپورٹ پولیس محکمہ میں خواتین کی صورتحال پر منعقد ہونے والی 7ویں قومی کانفرنس میں پیش کی گئی۔ کانفرنس بیورو آف پولیس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور سی آر پی ایف کے مشترکہ اہتمام سے منعقد کی گئی تھی، جو کہ خواتین پولیس اہلکاروں کے مسائل جاننے، ان پر تبادلہ خیال کرنے اور ان کو دور کرنے کے مقصد سے بلائی گئی تھی۔ مرکزی وزارت داخلہ جلد ہی یہ اعلان کرنے جا رہی ہے کہ مرکزی فورسز میں خالی پڑی اسامیاں 33% خواتین سے اور سرحدی حفاظتی فورسز میں 15% خواتین سے پر کی جائیں۔ وزارت داخلہ چاہتی ہے کہ ریاستی حکومتیں بھی اس کی پابندی کریں۔ سروے کے دوران خاتون پولیس اہلکاروں نے کہا کہ خواتین کی پرائیویسی کی صورتحال کو بہتر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم کارکن شبنم ہاشمی نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ پولیس نظام میں سخت اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس محکمہ میں کام کرنے والی خواتین کی حالت تو انتہائی ابتر ہے۔ اس بارے میں پہلے بھی حکومت کو تجاویز پیش کی گئی ہیں، لیکن ان پر ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا۔ شبنم ہاشمی نے مزید کہا کہ بعض اوقات پولیس والوں کو 48 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، ایسے میں خاتون اہلکاروں کی کیا حالت ہوتی ہوگی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس محکمہ میں مزید افراد کی بھرتی کے علاوہ اس محکمہ کو حساس بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ جس طرح پولیس طلبہ پر اور عام لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے وہ بہت تشویشناک ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
شمالی شام میں صدر بشار الاسد کی فوج ایران، لبنان اور افغانستان سے آئے جنگجو روس کی پشت پناہی میں کیے جانے والے شدید حملے کے نتیجے میں ایک انسانی بحران پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ہزاروں افراد ترک سرحد کی طرف فرار ہو رہے ہیں۔ سیاسی ایکٹیوسٹ اور باغی کمانڈروں کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں یہ حملہ باغی افواج کے توازن کو ڈرامائی طور پر تبدیل کر رہا ہے، جس سے القاعدہ سے مربوط گروپوں اور داعش کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مغرب کی پشت پناہی والی فری سیرین آرمی یا ایف ایس اے کے بارے میں حزب اختلاف کے سیاسی حلقوں کی ایک مقبول شخصیت بسام القویتی کہتے ہیں کہ یہ شمالی شام میں ایف ایس اے کا خاتمہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بعض اعتدال پسند ملیشیا ایک دوسرے سے ادغام پر مجبور ہو جائیں گی، جبکہ دوسروں کے پاس ختم ہونے یا پھر طاقتور اسلام پرست گروپ احرار الشام یا پھر شام میں القاعدہ سے منسلک گروپ جبہت النصرہ میں شرکت کرنے کے علاوہ کوئی اور متبادل نہیں ہوگا۔ ادھر ترکی پر بین الاقوامی سطح پر اس دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سرحدیں شام کے ان ہزاروں باشندوں کے لیے کھول دے جو حلب میں ایک سرکاری جارحانہ کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہو رہے ہیں۔ امریکی ریپبلکن صدارتی امیدوار 2 روز میں اپنی صدارتی مہم کے پہلے بڑے روایتی انتخاب کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور وہ ہیں نیو ہیمپشر میں ہونے والا پرائمری انتخاب۔ تفصیلات ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز ووٹنگ سے قبل ہونے والے آخری مباحثے میں امیدواروں نے خارجہ پالیسی پر تند و تیز گفتگو کی اور اپنے حریفوں پر شدید نکتہ چینی کی۔ نیو جرزی کے کرس کرسٹی نے سب سے زیادہ غضبناکی کا اظہار کیا، جنہوں نے مباحثے کے آغاز میں فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو کو
تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا,
یو ہیو ناٹ بین انوالوڈ ان ا کنسیکوئنشل ڈیسیژن ویئر یو ہیڈ ٹو بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل, یو جسٹ سمپلی ہیونٹ.
آپ ایک ایسے اہم فیصلے میں شامل نہیں رہے جہاں آپ کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے تھا, لیکن آپ کو نہیں ٹھہرایا گیا. یہ الفاظ تھے نیو جرسی کے گورنر کرس کرسٹی کے, اور جیب بش نے بھی جو رائما کے جائزوں میں پیچھے ہیں مسٹر روبیو کو تنقید کا ہدف بنایا. انہوں نے کہا,
مارکو روبیو از اے گفٹڈ گفٹڈ پولیٹیشین اینڈ ہی مے ہیو دی سکلز ٹو بی ا پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ سٹیٹس بٹ وی ہیو ٹرائیڈ ایٹ دی اولڈ وے وِد
مارکو روبیو. ایک خدادادہ صلاحیت کے حامل سیاستدان ہیں اور وہ ممکن ہے امریکہ کے صدر بننے کی مہارتیں رکھتے ہوں, لیکن ہم اسے براک اوباما کے ساتھ ایک پرانے انداز میں آزما چکے ہیں جہاں بھرپور خوش گفتاری اور فصاحت و بلاغت تو تھی جو ہمیں ملی, لیکن ہمیں ایک لیڈر نہیں ملا, ہمیں ایک ایسا شخص ملا جو ملک کو منقسم کرنا چاہتا ہے. یہ الفاظ تھے مسٹر جیب بش کے. مارکو روبیو کو ریپبلکن انتظامی شعبے کی ایک پسندیدہ شخصیت سمجھا گیا ہے, خاص طور پر اس کے بعد جب انہوں نے گزشتہ ہفتے آیووا میں منعقدہ ملک کے نامزدگی کے پہلے مقابلے میں اپنی متوقع تیسری سے بہتر پوزیشن حاصل کی. ڈونلڈ ٹرمپ نیو ہیمپشر میں رائما کے جائزوں میں سب سے آگے ہیں, اور انہیں آیووا میں اپنی مایوس کن دوسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد ایک اچھا نتیجہ دکھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ صدر بننے کی صلاحیت اور مہارتیں رکھتے ہیں. مباحثے کی رات خارجہ پالیسی کے سب سے بڑے سوال شمالی کوریا کے میزائل لانچ پر کسی بھی امیدوار نے اس الگ تھلگ ملک کے لیے اقدامات سے متعلق بظاہر کوئی مؤثر جواب نہیں دیا. مسٹر ٹرمپ نے یہ ضرور کہا کہ شمالی کوریا کے سب سے بڑے تجارتی شراکت دار چین کو مداخلت کی ضرورت ہے. ڈیموکریٹک جانب کے رائما کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود کو ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ قرار دینے والے برنی سینڈرز کو نیو ہیمپشر میں, جو ان کی آبائی ریاست کی پڑوسی ریاست ہے, ہلری کلنٹن پر بھاری سبقت حاصل ہے. سینیٹر حال ہی میں رائما کے متعدد قومی جائزوں میں بھی مس کلنٹن کے قریب پہنچ رہے ہیں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
شمالی کوریا کی طرف سے دور مار میزائل داغے جانے کے اعلان پر بین الاقوامی سطح پر شدید رد عمل اور اشتعال کا اظہار کیا جا رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے ایک بیان میں شمالی کوریا کی مذمت کی ہے کہ اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی کی ہے جن کا تعلق بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہے. امریکہ میں قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کی طرف سے بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے راکٹ داغنا ایک اور غیر مستحکم کرنے اور اشتعال دلانے والی کارروائی کا غماز ہے, اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. امریکہ کے کانگریس مین ایڈ رائس ایوان میں خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کہتے ہیں کہ تازہ ترین جارحیت سے ان کی قانون سازی کو لاگو کرنے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ اس وحشی حکومت کے خلاف پابندیاں عائد کر دی جائیں. امریکی محکمہ دفاع کے ایک عہدیدار نے میزائل چھوڑے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے. امریکہ, جاپان اور جنوبی کوریا نے اتوار کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست بھی کی ہے. توقع ہے کہ یہ تینوں ملک شمالی کوریا کے خلاف مزید سخت پابندیوں پر زور دیں گے. یہ اجلاس آج منعقد کیا جا رہا ہے. پیانگ یانگ کے میزائل تجربے کے بعد جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے صحافیوں کو بتایا کہ ہم اس کو کسی طور اجازت نہیں دے سکتے, اور جاپان اپنے لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدام کرے گا. گزشتہ جمعے کو امریکی صدر براک اوباما نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے شمالی کوریا کے گزشتہ ماہ کیے جانے والے جوہری تجربے اور طے شدہ میزائل تجربے پر بات چیت کی تھی. تائیوان میں زلزلے کے بعد امدادی کارکنوں نے اتوار کو 6 مزید افراد کو ایک رہائشی عمارت کے ملبے سے نکال لیا. خیال ہے کہ ہفتے کو آنے والے زلزلے سے منہدم ہونے والی اس عمارت کے ملبے میں اب بھی لگ بھگ 120 افراد دبے ہیں. پولیس آگ بجھانے کا عملہ, فوجی اور رضاکار ملبے سے زندہ افراد کو تلاش کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ اپنے ہاتھوں سے ملبہ ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ متاثرہ افراد کے لواحقین بے چینی سے اپنے پیاروں کے بارے میں کسی خبر کے منتظر ہیں. ہفتے کی صبح 4 بجے آنے والے زلزلے سے اب تک 24 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے, جبکہ 500 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں. رچٹر سکیل پر 6.4 شدت سے آنے والے زلزلے سے 17 منزلہ رہائشی عمارت کی منزلیں ایک دوسرے پر آ گری اور پھر پوری عمارت منہدم ہو گئی. کولمبیا کے صدر ہوان مینوئل سینٹوس کا کہنا ہے کہ ان کے ملک میں 3,100 سے زائد حاملہ خواتین کو مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہونے والے زیکا وائرس سے متاثر ہیں. وائٹ ہاؤس کے حالیہ دورے کے بعد سینٹوس نے قومی ٹیلی ویژن پر بتایا کہ امریکہ مدد کے لیے عملہ بھیج رہا ہے.
سے پوچھوں دے اکوردو ان کنٹیکٹو کو نوسٹرو انسٹیٹیوٹ نیشنل دی سالود وانا وینیر.
کولمبیا کے صدر کہہ رہے ہیں کہ صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں, وہ رضامند ہیں اور ہمارے قومی صحت کے ادارے سے رابطے میں ہیں. امریکہ کا ایک وفد اس ہفتے کولمبیا کے دورے پر بھی آ رہا ہے. وہ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی فراہم کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ تعین کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ مریض کس نوعیت کی متعدی بیماری کا شکار ہے. سانٹوس نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک یقینی طور پر یہ شہادت نہیں کہ زیکا وائرس ہی حاملہ عورتوں کے بچوں میں جسمانی نقائص کا باعث بنتا ہے. مائکروسیفالی کہلانے والی اس کیفیت میں نوزائیدہ بچوں کے سروں کی بناوٹ خراب ہو جاتی ہے اور ذہن پوری طرح نشو و نما حاصل نہیں کرتا. اس وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی. صومالی حکومت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کیمرے میں فوجی وردیوں میں ملبوس دو افراد کو دیکھا جا سکتا ہے جنہوں نے ایک مسافر کو خفیہ طور پر کمپیوٹر دیا. یہ مسافر بردار جہاز میں پرواز کے دوران دھماکے سے ہلاک ہو گیا تھا. امریکہ میں نیشنل فٹ بال کی سالانہ چیمپئن شپ سپر بال کیلیفورنیا کے ایک اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے. اگرچہ امریکہ میں آج کے دن تعطیل تو نہیں ہوتی, لیکن معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ قومی تعطیل کا دن ہے. سپر بال سان فرانسسکو میں ہونے والے میچ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین وہاں پہنچ رہے ہیں. سپر بال لوگوں کو قریب لانے کا بھی ایک موقع فراہم کرتا ہے. امریکی فٹ بال کے ایک پرستار ڈیمان کہتے ہیں کہ میں بہت لطف اٹھا رہا ہوں, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ سب میرے ہی لوگ ہیں, میرے ہی دوست اور میرے ہی خاندان, اور ہم ایک ہی قوم ہیں. آپ سمجھتے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں. مختلف ٹیمیں یا مختلف رنگ ہونے کے باوجود سب ٹھیک ہے. اتوار کے روز ہونے والے اس مقابلے میں کیرولائنا پینتھرز ڈینور برونکوس کے مد مقابل ہیں. امریکہ میں گزشتہ سال اس مقابلے کو 1,14,00,000 افراد نے دیکھا تھا, جو تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقابلہ رہا. خبریں ختم ہوئی.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اپنے اقتدار کے آخری سال میں داخل ہوتے ہوئے اوباما انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایشیا کے ساتھ اس کا ربط و ضبط بدستور اولین ترجیح رہے گی, جس کے ایجنڈے میں ایشیائی شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی سیکیورٹی اور سیاسی تعاون شامل ہے. 2016 میں امریکہ بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کے درمیان شراکت داری کی منظوری پر زور دے گا, جو بحر الکاہل کی پٹی پر واقع 12 ملکوں کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہے. امریکہ اپنے اتحادیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور ابھرتے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ سیکیورٹی کے تعلقات مضبوط کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا. امریکہ ایشیا اور پیسفک کے خطے میں اپنے اتحادیوں کو بحری سیکیورٹی مضبوط کرنے, انسانی سانحات میں امداد اور قزاقی کے انسداد کی صلاحیت بہتر کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے. واشنگٹن پریس سینٹر میں ایک حالیہ تقریر کے دوران اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کے لیے قومی سلامتی کے نئے مشیر بین رورس نے کہا کہ اس سال ایجنڈے پر بحری سیکیورٹی اور علاقائی حدود کے مسائل بھی واضح طور پر موجود ہوں گے. انہوں نے کہا کہ امریکہ جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے. جنوبی بحیرہ چین کے تنازعوں جیسے مسائل کے سلسلے میں ہم تمام فریقوں پر زور دیں گے کہ وہ کشیدگی کم کریں اور اپنے مسائل بین الاقوامی قانون کے ذریعے حل کریں. امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ مفاد کے امور پر بھی تعاون جاری رکھے گا. مسٹر روز نے کہا کہ مثال کے طور پر گزشتہ سال ہم نے ملکی اور بین الاقوامی سطح کے جن بڑے بڑے مسائل پر توجہ مرکوز کی, ان میں سے ایک آب و ہوا کی تبدیلی کا تھا.
We would not have achieved the Paris agreement without the cooperation that the United States and China had on that issue.
بیجنگ کے گزشتہ دورے میں کیے گئے اعلان اور اس کے نتیجے میں پیرس معاہدے سے متعلق تعاون تک دونوں اعتبار سے اس مسئلے پر امریکہ اور چین کے درمیان تعاون کے بغیر ہم پیرس معاہدہ طے نہیں کر سکتے تھے. مسٹر ٹورز نے کہا کہ ہم ایشیا پیسفک خطے سے منسلک متعدد مسائل پر چین کے ساتھ بہت قریبی طور پر کام کریں گے. مثال کے طور پر ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے توسط سے چین کے ساتھ کام کریں گے اور اس کے بارے میں خود اپنے دو طرفہ مذاکرات میں بھی کہ شمالی کوریا پر کیسے یہ واضح کیا جائے کہ اس کے حالیہ جوہری تجربے اور اس کی جانب سے ہمارے اتحادیوں اور دنیا کو لاحق خطرے کے نتیجے میں اس سے مزید نقصانات, تعزیرات اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. کئی سائنسی مطالعوں میں ظاہر ہو چکا ہے کہ بچوں پر زیادہ روک ٹوک کرنے سے نہ صرف بچوں کی نفسیاتی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے بلکہ والدین کے ساتھ بچوں کے مستقبل کے تعلقات کو بھی نقصان پہنچتا ہے. جنرل یوتھ اینڈ ایڈولیسنس کے جنوری کے شمارے میں اسی موضوع پر ایک نئی تحقیق شائع ہوئی ہے. امریکی یونیورسٹی ورماؤنٹ میں سائیکولوجیکل سائنس کے شعبے سے وابستہ محققین کیتھلین اورویگنر اور جمی ابائٹ کہتے ہیں کہ ان عوامل کا مطالعہ کرتے ہوئے جو جوانی میں والدین کے ساتھ جارحیت کے لیے خطرہ بڑھا سکتے ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ والدین کے نفسیاتی کنٹرول کا نوجوانوں کے رد عمل اور جارحیت کے رویے کے ساتھ تعلق ہے. مطالعے کے نتائج سے پتہ چلا کہ ایسے والدین جو بچوں کو اپنی مرضی کے راستے پر چلانے کے لیے ان پر جذباتی دباؤ مسلط کرتے ہیں، وہ انہیں نفسیاتی دباؤ کا شکار بنا دیتے ہیں اور انہیں ایک ایسا نوجوان بنا دیتے ہیں جس کا رویہ کالج میں دوستوں کے ساتھ جارحانہ ہوتا ہے. اس مطالعے کے محقق جیمی ابائٹ اور ان کے ساتھی تحقیق کاروں نے 180 کالج کے طالب علموں کو بھرتی کیا جن میں سے اکثریت لڑکیوں کی تھی. محققین نے ایک مشاہدے کے دوران شرکا کے پسینے کی سطح ریکارڈ کی اور اس دوران ان سے سوالات پوچھے گئے. مثلاً ایک سوال میں پوچھا گیا کہ وہ ایسے تکلیف دہ واقعات کو دہرائیں جن میں انہیں کسی اپنے سے چوٹ پہنچی ہو. ہر تجربے کی بنیاد پر شرکا کے غصے کی پیمائش SCLR ٹیسٹ کے ذریعے کی گئی. جس طلبہ کا پسینہ زیادہ تھا اس کا SCLR زیادہ تھا. محققین نے ایسے شرکا کے جوابات کو زیادہ جارحانہ تصور کیا جن میں سوچ کیے بغیر ردعمل کرنے کا امکان تھا. مثلاً وہ کسی برے پیغام کو بلا سوچے سمجھے لمحہ بھر میں دوستوں کو سینڈ کر سکتے تھے. دوسری طرف کم پسینے والے طالب علم جن کا SCLR کم تھا وہ پرسکون تھے اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے سوچتے تھے. ایک علیحدہ سوال نامے سے یہ انکشاف ہوا کہ والدین کا بچوں پر زیادہ کنٹرول زیادہ غصے کو اور کم کنٹرول نے کم غصے کو ظاہر کیا. مطالعے سے ایسے ثبوت ملے ہیں جس سے ظاہر ہوا کہ دباؤ میں رکھنے والے والدین اور ان کے بچوں کے درمیان تعلقات میں غصہ بھرا تھا. اس قسم کے تعلقات نے ایک ایسے رشتے کو جنم دیا تھا جس میں ایک کا عمل دوسرے کے جذبات اور سماجی رتبے کو نقصان پہنچاتا ہے. تحقیق کا نتیجہ اخذ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمی ابائٹ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اچھے والدین کی تربیت بچوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے اور دوستوں کے درمیان جارحانہ رویہ اپنانے سے روکتی ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکہ میں اب زراعت، توانائی، کنسٹرکشن اور پراپرٹی مینجمنٹ کے شعبوں میں ڈرونز کا استعمال بہت مقبول ہو رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈرون پر کیمرہ لگا کر اس کے ذریعے دور دور تک دیکھنا بہت آسان ہو چکا ہے. تو اب آپ کو ملواتی ہوں دو ایسے نوجوانوں سے جنہوں نے ریموٹ کنٹرول کھلونوں سے کھیلنے کے اپنے شوق کو فوٹوگرافی کے اپنے پیشن کے ساتھ ڈرونز کے ذریعے کیا ہے کمبائن اور بنایا ہے اپنے لیے ایک منافع بخش کاروبار. یہ ہے اسکائی کیمپ پروڈکشنز کی چھوٹی سی ٹیم جو ڈرونز کے ذریعے صرف چند سو ڈالرز میں ہی ایسی تصاویر اور ویڈیوز بناتی ہے جن کے لیے کبھی ہیلی کاپٹرز اور ہزاروں ڈالرز کی ضرورت ہوتی تھی.
راس نے 2013 میں تب ڈرون فوٹوگرافی کا بزنس شروع کیا تھا جب لوگ یہ کام صرف شوق کی خاطر یا تجربے کے طور پر کر رہے تھے. خود انہوں نے بھی اس کام کے لیے کہیں سے باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی.
بچپن میں مجھے ریموٹ کنٹرول کھلونے بہت پسند تھے. انہیں چلانا آج کے ڈرونز چلانے سے زیادہ مشکل تھا. ذرا تیز ہوا چلتی تو وہ دور جا کر گر جاتے تھے. ڈرونز کو کنٹرول کرنا میں نے وہیں سے سیکھا.
میں ایک پیشہ ور ڈرون پائلٹ کے ساتھ اسسٹنٹ فوٹوگرافر کے طور پر کام کر چکی ہوں اور یہ کام میں نے وہیں سیکھا.
Take the drone out.
سب سے پہلے ہم ڈرون کو نکال کر کھڑا کرتے ہیں, پھر اس پر کیمرا لگاتے ہیں, اس کے ساتھ پر جوڑتے ہیں, کیمرے کے لینس سے ڈھکن اتارتے ہیں, پھر ڈرون کو کیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے اسے اٹھا کر آپ کو گھومنا پڑتا ہے. اس طرح اس کے اندر لگے کمپس کو پتا چلتا ہے کہ شمال اور جنوب اور دیگر سمتیں کس جانب ہیں.
When we first started, every time we were out shooting,
جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے ڈرون پر بندوقیں لگی ہوئی ہیں. اب شکر ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا کیمرا استعمال کر رہے ہیں. تقریباً ایک سال سے کسی نے بندوقوں کے بارے میں نہیں پوچھا,
کیونکہ
اب تصاویر لینے اور ویڈیوز بنانے کے لیے ڈرونز کا استعمال کافی عام ہو گیا ہے. اس کی وجہ ہے ڈرونز کی قیمتوں میں کمی اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے کیمروں کی کوالٹی میں اضافہ.
Since drones are so easily available,
ڈرونز تو اب بآسانی مل جاتے ہیں, تو اس شعبے میں مقابلہ کتنا سخت ہو گیا ہے.
I would say the market is flooded right now.
مارکیٹ نئے پائلٹوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں ڈرون چلانے کا شوق ہے, لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ تجربہ کار ہیں بھی یا نہیں.
You get competition from people.
کیا آپ کو ایسے لوگوں کا بھی سامنا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی دوست سے یہ کام سستے میں کرا لیں گے؟
ایک دو مرتبہ ایسا ہوا, لیکن پھر ان لوگوں کو کام کی کوالٹی سے مایوسی ہی ہوئی. اس لیے میں اس بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتی.
میں دوسرے پائلٹس کے کام کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کہ وہ کیسی تصویریں لیتے ہیں, کیا اچھا لگتا ہے کیا نہیں. میں ڈرون گرنے کی ویڈیوز بھی بہت دیکھتا ہوں تاکہ جان سکوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے.
کریش سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ میں ڈرون نہ ہی اڑاؤں, لیکن اسکائی کا خیال ہے کہ کیمرا تو میں چلا ہی لوں گی.
Ready for lift off?
I guess so.
All right, let's do it.
Okay.
Going up.
Okay, so should I look at the drone or should I look at the screen?
You'll be looking at the screen.
Okay.
So now that he's lifted the landing
gear. اب جب کہ یہ اڑ رہا ہے تو آپ کو کیمرہ اوپر کرنے کے لیے سٹک کو نیچے اور کیمرہ نیچے کرنے کے لیے سٹک کو اوپر کرنا ہوگا.
Go up.
Okay, so.
And then this to go left and right.
Okay, so now. Okay. So my goal is to stay on us.
میری کوشش ہے کہ ڈرون کیمرہ ہم پر رہے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ میں یہ کتنا اچھا یا خراب چلا رہی ہوں.
بہتر یہ ہے آپ سٹک کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہلائیں.
اوکے.
اوف, میں بالکل اس کا الٹ کر رہی ہوں.
میں جیسے جیسے ڈرون اوپر لے جا رہا ہوں, آپ کیمرے کا اینگل اس کے مطابق بدلیں.
اوکے.
راس کو ڈرون تیز اڑانا پسند ہے. ہاں, میں دیکھ رہی ہوں.
اوکے, اینڈ دین to go left or right. Okay, it's on us.
اتنا اندازہ تو مجھے ہو گیا ہے کہ اچھی ڈرون فوٹوگرافی کے لیے صرف آلات کے درمیان ہی نہیں, پائلٹ اور فوٹوگرافر کے درمیان بھی مسلسل رابطہ کافی اہم ہوتا ہے.
When we started flying,
جب ہم نے دو کنٹرولرز کے ساتھ ڈرونز اڑانا شروع کیے تو ہمیں احساس ہوا کہ دونوں لوگوں کے درمیان رابطہ کتنا ضروری ہے. اگر میں ڈرون کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں تو مجھے اسکائی کو بتانا پڑتا ہے کہ اب یہ ہونے لگا ہے, اور اگر تم نے کیمرہ نہ ہلایا تو وہ اوپر جاتا رہے گا. کسی بھی پروجیکٹ کو لینے سے پہلے میں انٹرنیٹ پر اس علاقے کا نقشہ دیکھتا ہوں تاکہ تصویر کے لیے اچھے اینگل سوچ سکوں. اسکائی اور میں مل کر کام کرتے ہیں, اور بعض اوقات ایک ہی شاٹ 5-10 مرتبہ بنانی پڑتی ہے تاکہ اچھی لگے.
Cool shot, everything's in frame.
اگرچہ ڈرونز کا استعمال فوٹوگرافی کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے, پھر بھی کچھ حدیں ایسی ہیں جنہیں ڈرون فوٹوگرافرز اب بھی پار نہیں کر سکتے.
Most importantly, our safety. You can't fly over big crowds.
حفاظت کا خیال رکھنا سب سے اہم ہے. آپ لوگوں کے ہجوم پر ڈرون نہیں اڑا سکتے, کیونکہ اگر وہ گر گیا تو نیچے کسی کو بہت بری چوٹ لگ سکتی ہے. بعض گنجان آباد علاقوں میں کانکریٹ بھی ڈرون کے جی پی ایس نظام میں خلل ڈال سکتی ہے.
امریکہ میں آپ ڈرون کو 400 فٹ سے اوپر نہیں اڑا سکتے, کیونکہ وہاں سے ہوائی جہازوں کی پرواز کا دائرہ شروع ہوتا ہے.
اور نئے ڈرونز تو اپنی حدیں خود بھی جانتے ہیں.
نئے ڈرونز میں جی پی ایس کا نظام موجود ہے جس کے سہارے وہ محفوظ پرواز یقینی بناتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ڈرون اڑانا ممنوع ہے اور ڈرون کو جی پی ایس کے ڈیٹا کے ذریعے یہ معلوم ہے. اس لیے میں چاہوں بھی تو واشنگٹن میں ڈرون کی موٹر تک سٹارٹ نہیں ہوگی. اس طرح کسی بھی ہوائی اڈے کے ارد گرد 5 میل کے دائرے میں بھی ڈرون چلے گا ہی نہیں.
سکائی کہتی ہیں کہ پروفیشنل سطح پر ڈرون فوٹوگرافی کا بزنس کامیابی سے چلانے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ مسلسل نئی ٹیکنالوجی اور اس سے منسلک قواعد و ضوابط کے بارے میں سیکھتے رہیں. مگر راس کی رائے میں ان کا سب سے بڑا چیلنج کچھ اور ہی ہے.
سب سے بڑا چیلنج.
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو ختم ہوا. ایڈیٹر شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر مشا ڈوبنسکی کے ساتھ بہجت کو اجازت دیجیے. اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے آج پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری. آپ سے میری ملاقات ہوگی ایک اور نیوز شو میں، اور ابھی رات کو 9 بجے آپ خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ سنیے گا.